بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org. اور نبی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ من ثقل القول, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی کا یعنی بوجھ ہوتا تھا اس وجہ سے آپ کتنا پسینہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت وحی بند ہوئی وہ یزہ کو سر رہے عنہ وہ یزہ کو تو اللہ کے نبی ہنس رہے تھے. فکان اول کلمات تکلم بها, سب سے پہلا کلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا وہ یہ تھا, یا عائشہ تو اما اللہ عز و جل فقد برأك, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بری کر دیا ہے, اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے. فقالت امی, کہا میری والدہ نے قومی الیہ قومی الیہ, جاؤ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو, اٹھو اپنی جگہ سے اور جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو, میری والدہ کہنے لگی. فقلت واللہ, کہا میں نے اے وہابیہ وہابیہ کا دیکھو. فقلت واللہ لا اقوم الیہ, کہا میں نے قسم اللہ کی نہیں کھڑی ہوں گی میں طرف ان کے, ولا احمد اور نہیں تعریف کروں گی میں ان کی, اللہ عز و جل مگر اللہ عز و جل کی. وعن صلی اللہ علیہ کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے میری برات نظر کی اور جس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میرے بارے میں اتارا, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ العشر الآیات کلہا, یہ دس کی دس آیات. فلما انزل اللہ ہذا, یہ سوتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو میری برات کے بارے میں کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور تھے یہ مشتہ بن اساسا کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے, یہ قرابت ہی مر ہو وفق رہی, اس لیے کہ یہ محتاج بھی تھا اور قریب رشتے دار بھی تھا بی بی کا. واللہ لا انفق على مشتہ, قسم اللہ کی ابو بکر نے کہا آج کے بعد مشتہ کو میں ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا ابدا. بعد الذي قال لعائشة, اس بات کے بعد کہ میری بیٹی پر اور وہ بھی ام المؤمنین پر اس نے بھی تہمت کے اندر حصہ لیا. فانزل الله تبارك وتعالى, تو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت کو, ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى, کہ نہیں قسم اٹھانی چاہیے نیکی نہ کرنے کے بارے میں اہل فضل کو, اہل فضل کو یعنی ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا درجہ اور مقام دیا ہے. قرآن یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک اول الفضل کا اس کا معنی ہے فضیلت, اور دوسرا لفظ استعمال کیا وسعت, اللہ نے جس کو مال دیا ہے غنی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو صاحب فضیلت ہے صاحب مقام ہے صاحب درجہ ہے نیک لوگ ہیں اونچے درجے والے ہیں ایسے لوگ, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر غنی بھی کیا ہے. اگر وہ کسی فقیر کی مدد کر رہے ہیں تو اگر اس فقیر نے کچھ کہہ دیا ان کے گھر والوں کے بارے میں کچھ اس سے غلطی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیکی کرنا چھوڑ دیں ان کے ساتھ اور ان کو بھوکا چھوڑ دیں, ان کو کھانا بھی نہ کھلائے اور ان کی جو مدد کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں قسم ہونا اٹھانا چاہیے اہل فضیلت کو تم میں سے رساتے اور صاحب غنا کو, ایوتو للقربا کے دے وہ قریب رشتے داروں کو, والمساکین اور مسکینوں کو, والمہاجرین اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ, ولیعفو ولیصفحو چاہیے معاف کریں اور چاہیے درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی بخشے تمہارے گناہ, اللہ غفور رحیم, تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. کہا ابو بکر نے ان قرآن کے آیات کے سننے کے بعد بلا کیوں نہیں, کیوں نہیں, میں اپنے غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, واللہ قسم اللہ کی اننی احب ان یغفر اللہ لی, میں بھی اس بات کو چاہتا اور پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے. فرجع الى مستح النفقه التي كان ينفق عليه, تو انہوں نے وہ پورے کا پورا خرچہ واپس شروع کر دیا جو کیا کرتے تھے. وقال والله لا انزعها منه ابدا, اور کہنے لگے کہ جب تک میں زندہ ہوں اور میں یہ خرچہ ان کو دیتا رہوں گا. قالت عائشہ, تو کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, وكان رسول الله يساله,
صلی اللہ علیہ وسلم.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے زینب بنت جحش کے بارے میں, زینب بنت جحش سے میرے بارے میں, آپ کی بیوی تھی نا زینب بنت جحش, میرے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ تم اس بارے میں کوئی جانتی ہو؟ فقال یا زینب, تو زینب سے آپ نے پوچھا ماذا علمت اور رأیت, تم نے کیا جانا اس بارے میں اور تمہارا کیا خیال ہے؟ فقالت یا رسول اللہ, کہا انہوں نے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول, احمی سمعی و بصری. اللہ اکبر, احمی سمعی و بصری, بس میں اللہ کی محفوظ کرتی ہوں میں اپنے کانوں کو اور محفوظ کرتی ہوں میں اپنے آنکھوں کو کہ اس کے بارے میں میں کچھ بولوں. اپنی زبان میں خراب نہیں کرنا چاہتی, ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہتی جو غلط بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, تہمت بھی ہے, اور ایسی بات میں کسی سے سننا بھی نہیں چاہتی, میں اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھتی ہوں. قالت وهي التي كانت تسامیني من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیوی عائشہ فرماتی ہے کہ یہی تھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو میرے مد مقابل ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت قریبی رشتہ تھا, بی بی کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوبھی کی لڑکی ہیں اور ماشاءاللہ بہت حسین اور جمیل تھی بی بی زینب بنت جحش. تو کہتی ہیں کہ یہی ایک تھی جو میرے مد مقابل یعنی آتی تھی, لیکن اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے میری بہت بڑی مدد کرا دی. ہاں, تعاصمہ اللہ بالورع, اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کے زہد اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے اس شب سے اس کو محفوظ رکھا. وطافقت اختها امنت تحارب لها, اور اس کی بہن حمنا, بہن تو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن اس کی بہن حمنا بنت جحش جو تھی وہ اس کی طرف سے یعنی اس کے اندر شریک ہو گئی تھی. فحلقت من حلق من اصحاب الافق, وہ بھی ہلاک ہو گئی ان لوگوں میں کہ جن لوگوں میں دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بخاری کی صحیح بخاری کی وہ مفصل حدیث ہے کہ جس میں واقعہ عشق کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اور اب اس کے ہم کچھ آگے چلے ہیں. اس وقت میرے پاس یہ تفسیر ہے, تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن, المیزان فی تفسیر القرآن محمد حسین طباطبائی کی, محمد حسین طباطبائی کی یہ کتاب ہے, قرآن مجید کی یہ شرح ہے, یہ تفسیر ہے قرآن مجید کی 30 جلدوں میں, یہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے, المجلد الخامس عشر 15 یہ جلد ہے. انہوں نے جو واقعہ عشق کو یہاں ذکر کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے شیعہ کا یہ کہنا ہے, ہمارے شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ عشق بی بی عائشہ کے بارے میں نہیں ہے اور یہ ہے ماریا قبطیہ کے بارے میں, ماریا قبطیہ کے بارے میں. اور یہ ماریا قبطیہ کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تھا مصر کے والی کو, اس کا نام تھا موقوقس, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جو ہے اچھا سلوک کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اچھا سلوک کیا اور اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے تحفے صاحب اس نے بھیجے تھے اور ایک لونڈی بھی بھیجی تھی, ایک لونڈی بھی بھیجی تھی اور یہ ماریا قبطیہ بھی بھیجی تھی. تو ماریا قبطیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لونڈی بنا لی اور یہ والدہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیبی کو سے جب بچہ پیدا ہوا, انہوں نے لکھا ہے جب بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا اور کچھ دیر کے بعد یہ فوت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بڑی تکلیف محسوس ہوئی, بہت پریشان ہوئے. تو بی بی عائشہ نے ایک دن کہہ دیا, روایت یہ نہ نہیں معلوم کہاں کی روایت ہے, یہ ان کی اپنی شیعہ کی گھڑی ہوئی ہوگی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہو, آپ کا بیٹا تھوڑا تھا وہ تو جرائد کر لیتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری کسی اہل سنت کی روایت نہیں ہے, یہ کسی اہل سنت کی روایت نہیں ہے, یہ روایت ان شیعہ کے کتب کی کسی کی روایت ہے. تو یہ جرائد ایک شخص ہے جو اسی بی بی کی خدمت کے لیے موقعوں سرے ساتھ دے جاتا, کہ یہ لونڈی جو ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, اس کا خادم یہ میں آپ کو ساتھ دے رہا ہوں. ایک اور نوٹس بھی اس نے دی تھی شیرین جس کا نام تھا, جس کی شادی حسان بن صابر سے ہوئی تھی. حسان بن صابر سے مشہور شاعر ہیں اور ان سے اولاد بھی اس کی ہوئی تھی شیرین. تو یہ شیرین بھی تھی اور یہ بیوی ماریا بھی تھی اور یہ جو ہے جس کا نام جو ہے اس جو ہے جو آتا تھا اس کے نام پہ رکھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ سنا بھی ویسے اس کے جرائد کا بیٹا ہے ساتھ رہتا تھا وہاں یہ خدمت کے بھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی کا گھر مدینہ سے باہر بنایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کر وہاں رہا کرتے تھے جب ان کا دن ہوتا تھا. تو بی بی نے جب یہ کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو بھیجا کہ جاؤ جرائد کو قتل کر دو, جاؤ جرائد کو قتل کر دو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور وہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر بنا ہوا تھا, اس کا دروازہ بند تھا, ایک باغ میں تھا وہ گھر, تو دروازہ مارا تو چرایا جایا. تو جب دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں خون اترا ہوا تھا اور تلوار ان کے ہاتھ میں تھی, وہ ڈر کے بھاگا, دروازہ نہیں کھولا, ڈر کے بھاگا. بھاگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دیوار کود گئے اور دیوار کود کر اس کا پیچھا کیا. تو وہ جاتے ہوئے جب علی رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے تو ایک کھجور آئی, کھجور کے تنے پر چڑھ گیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے چڑھ گئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ چڑھنے لگے جب اس نے اوپر سے ہی اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. جب اوپر سے نیچے گرا دیا تو اس کا تہبند کھل گیا اور ایسے معلوم ہوا کہ وہ خسی ہے اور جو کسی مت کے لیے کچھ جو چیز ہوتی ہے اس کی ہے, پہلے سے خسی تھا اور کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں کہ بالکل وہ ہے اس کا, حتیٰ کہ نہیں اس کے لیے وہ چیز جو ایک مت کی ہوتی ہے. تو انہوں نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو چھوڑ دیا, کچھ نہیں کہا اس کو, اور سیدھے کے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, کہنے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں, آپ نے مجھے قتل کا حکم دیا تھا لیکن وہاں جا کر میں نے کچھ اور دیکھا, اس لیے آپ سے دوبارہ مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا واقعی جو حکم جو ہے فائنل ہے کہ آپ بھی ہے کہ جا کر اسے میں مار دوں یا آپ کچھ اور یعنی اس میں تبدیلی فرماتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی تم نے صحیح کیا, تم نے اس کو چھوڑ دیا, اب وہ جب مرد ہی نہیں ہے تو اس کی جان لینا ہمارے لیے بھالا. یہ رائے ہے اور ہماری کتب اہل سنت میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, ہماری کتب اہل سنت کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ بی بی ماریا کے بارے میں یہ جو تھے مقصد یہ ہے کہ آتے جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا یہ خسی ہے اور یہ جوان ہے نہیں, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب اللہ کے نبی نہیں ہوتے تھے تو یعنی آتا تھا بیٹھتا تھا باتیں کرتا تھا بی بی ماریا سے, تو غالباً انہوں نے تو خاتے بنا کے بھیجا تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر میں نہیں رکھا, شاید گھر میں نہیں ہوتا ہوگا شاید, کیونکہ نوجوان کو آپ کو ہے نوجوان کو کیسے آپ گھر میں رکھیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر ادھر کہیں یعنی نہیں ہوتے تھے تو یہ یعنی بیوی اکیلی ہوتی تھی گھر میں, تو یہ کوئی سودا سلاب یا کوئی لکڑی لے آنا یا کوئی چیز ایسے لے آنے کے لیے حاضر تھا, مقصد دروازے میں پہنچا دیتا ہوگا تو نا اللہ کے نبی نے باہر رکھا ہوگا اس کو. تو بہرحال تو اس بارے میں جو ہے کہ وہ گویاں شروع ہوئی جب بیوی کو یہ حمل ہوا اور یہ اپنا یہ ابراہیم پیدا ہوئے تو کیمے گویا شروع ہوئی, کیمے گویا شروع ہوئی تو کچھ کافی لوگ منافق بھی بہت تھے مدینے کے اندر, تو بی بی ماریا کو بھی واقعی انہیں بدنام کرنا چاہا, بی بی ماریا کو بھی بدنام کرنا چاہا. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا اس کا حکم دیا تھا, جس طرح کہ ہماری اہل سنت کی روایات میں بھی ہے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. تو آگے وہی واقعہ ہے جو جناب علی کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جناب علی گئے تو اس طرح جو مقصد ہے ان کو جو خسی پایا تو پھر واپس آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا ہے. تو اس شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بی بی ماریا کے بارے میں ہے عائشہ کے بارے میں نہیں, اور کہتے ہیں اہل سنت کا اجماعی فیصلہ ہے, یہ بھی یہی لکھتے ہیں اجماعی فیصلہ ہے کہ یہ بی بی عائشہ کے بارے میں, حتیٰ کہ انہوں نے ام المومنین بھی لکھا ہے. یہ شخص کی یہ خاصیت ہے کہ نہایت ادب احترام سے یہ پوری کی پوری ہماری اہل سنت کی روایات بھی ذکر کر دیتا ہے جو قرآن کی تفسیر کے بارے میں ہے, اور اپنے ائمہ کی بھی ذکر کر دیتا ہے جو تفسیر کے بارے میں ہے. اور کسی جگہ میں نے آج تک ایسا یعنی اللہ سے نہیں دیکھا اس نے کوئی برا استعمال کیا ہو, اس وجہ سے یہ اہل سنت بھی اس کا پڑھتے ہیں اور ہمارے یعنی وہ شیعہ کے تو ہے ہی وہ آدمی, لیکن کافی جگہ پہ میں نے اس کو دیکھا کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کافی جگہ پہ وہ اپنی شریعت کو ثابت کرنے کے لیے یعنی وہ کبھی ماں پڑھوں گا آپ کو بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کہاں کہاں سے نے جنڈی ماری ہے, مارنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال لیکن اتنا سلجھا ہوا آدمی ہے اور اہل علم آدمی معلوم ہوتا ہے. تو بہر اس نے جو یہاں سوالات اٹھائے ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیشے کے نہ ہونے کے یعنی اوپر جو اس نے سوالات اٹھائے دہائی نہیں, وہ سوالات پرویز کے ہیں, وہی سوالات جو پرویز کے ہم نے سنے ہیں تارک بھائی, دہائی نہیں وہی سوالات جس کے ہیں. مثلاً کہتا ہے پھر روایات اعلیٰ تقاربہا فی سرد القصت اشکال من وجوہ, کہتا ہے کہ یہ قصہ جو ہے اس قصے کے اندر بہت سے اشکالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے شک میں تھے بی بی عائشہ کے بارے میں, روایات یہ بتاتی ہے. پرویز یہ کہہ رہا تھا نا, پرویز یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے اور یہ ناممکن ہے بی بی کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک میں ہو جائے, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں حالانکہ نبی شک میں نہیں تھے. ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن نے بھی کہیں یہ نہیں کہا اور کسی صحیح حدیث کے اندر بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے. تو اس قسم کی جو ہے مقصد ہے ان لوگوں نے جو اس قسم کی دوسری روایات ایسی ضعیف یا موضوع جو من گھڑت روایات ہیں اور روایات کو لے کر ان لوگوں نے جو ہے یہ ایک یعنی بات بنا لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے. تو یہی بات ہو رہا ہے, کہتا ہے کہ ان المسلم من سیاقها, کہ یہ تمام کی روایات کو جب جمع کیا جائے تو یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے بی بی عائشہ کے بارے میں. اور اس کی دلیل بولا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھتے نہیں تھے, زیادہ بات نہیں کرتے تھے بی بی عائشہ سے. اور دلالت کرتی ہے اس پر یہ بات بھی کہ جس وقت بی بی عائشہ کی براءت نظر ہو گئی اور اس کو خوشخبری دی گئی تو بی بی عائشہ نے کہا بحمد اللہ لا بحمد کا, کہ میں آپ کی تعریف کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ کی میں تعریف کرتی ہوں, اللہ کے رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتی. یہ تو حق ہے کسی حد تک, یہ تو ایسا کلمہ نہیں ہے کہ یہ ایسی چیز ہو. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ بی بی عائشہ کو واقعی اس بات کی تکلیف تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ میرے ساتھ کیوں نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا. بیوی کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ معاملہ کیوں نہیں رکھا, تو بی بی عائشہ بھی یہی سمجھے بیٹھی تھی کہ شاید اللہ کے نبی کو بھی میرے ساتھ بارے میں شک پڑ گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دل صاف تھا اس بارے میں, دل صاف تھا, اور یہی ہماری صحیح روایات بخاری مسلم کی یہی صحیح روایات جو وہ یہی بتاتی ہیں. تو اس لیے بی بی عائشہ کو بھی شک ہو چلا تھا, اس وجہ سے بی بی عائشہ نے بھی ایسی چیزیں کہی ہیں. بحمد اللہ لا بحمد کا تريد به النبي صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا ہے کہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو واعظ کیا کہ وہ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اگر ان سے کچھ ہوا ہے, تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, یہ روایت دیکھ رہے ہیں, وہاں ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی. آلت رہو عائشہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے یعنی سامنے ہی بھی عائشہ سے پوچھنے لگے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تم بتا دو یا تو تم توبہ کرو, اما تستحی من هذه المرأة, بی بی عائشہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ اس عورت کے سامنے آپ میرے سے ایسی بات کرتے ہیں. حالانکہ اس قسم کی کوئی روایت جو ہے ہماری اہل سنت کے کتب میں اگر کہیں ہوگی بھی تو کہیں ظاہر ہے کہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ہو سکتی, بی بی عائشہ اتنے غلط الفاظ استعمال نہیں کر سکتی. من المعلوم ہے, کہتا ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ اتنا سخت خطاب جو ہے احانت پر دلالت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. تو کہتا ہے قصہ مختصر, یہ تمام کی تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے بارے میں شک میں تھے, جو بات پرویز نے کہی ہے, اور یہ بات اللہ کے نبی کے مقام اور درجے کے خلاف ہے. اچھا اب اس کے بعد چلتے ہوئے جو یہ ثانی ہے, کہتا ہے دوسرا اس پر اعتراض یہ ہے کہ جو روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر جاری ہو گئی تھی, لوگوں کے اندر جاری ہو گئی تھی جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, اور عزب کا حکم جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا, عزب کا حکم اس سے پہلے موجود تھا, حد قصف کا حکم اس سے پہلے موجود تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد قصف کیوں نہیں لگائی. مطلب کہہ رہا ہے نا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ یعنی لوگوں نے پہلے بات بنا لی ہے کہ حد قصف پہلے معلوم تھی اور حد قصف کا حکم پہلے نازل ہو چکا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پسو پیش کیوں کی. اب حد قصف اگر ہے, کوئی ثبوت بھی جب نہیں ہے, چار گواہوں کا بھی جب نہیں ہے, چار گواہوں کا حکم یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اول کی آیات ہیں سورہ نور کی جن کا ہم ریکارڈ کر چکے ہیں, ذکر کر چکے ہیں, ان کا یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ آیات بہت پہلے کی نازل ہو چکی تھی, بہت پہلے کی نازل ہو چکی تھی, یہ احکامات مسلمانوں میں موجود تھے اور واقعہ اس کو بعد میں ہوا ہے, لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی پسو پیش کی اور کیوں اتنی تعریف کی. حالانکہ ہاں ہی غلط, یہ بات یہ ایک فرضی مقولہ ہے, کیونکہ پرویز بھی اسی پر زور دے رہا ہے اور اسی انہیں کتابوں سے اس نے لیا ہے, شرعیت سے اس نے لیا ہے یا جتنے بھی جو سر سے رمق ہے اس نے بھی یہ نظریہ ہے, اور حمید الدین فراہی ایک ہے اس کی بھی تفسیر کی کتاب ہے اس کا بھی یہ نظریہ, بہت سے بہتے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی تفسیریں کی ہیں. تو بہرحال تو کہتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ جو ہے یہ احکامات نازل ہوئے ہیں, سورت نور جو ہے اس کے تقریباً یہ کہ وہ کسی کتاب کے اندر شان حضور پر جو لکھے گئے ہیں سیوں کی اتقان وغیرہ کہ کسی کے اندر یہ نہیں لکھا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات پہلے نازل ہو چکی تھی ایک عرصے تک, نہ کسی صحیح حدیث میں ہے اور نہ کسی شان حضور کی حدیث میں ہے نہ کسی اور حدیث میں ہے. تو اس لیے یہی ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اول سے جو سورت نازل ہوئی ہے سورت نازل ہوئی ہے تو اسی کے اندر واقع ہے, اس کو بھی انہیں ضرور کہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ آیات پہلے نظر ہوئی تو کسی کی غلط ہے. تو اس نے بھی اسی بات کو لایا, یہ بھی اسی بات کو لایا کہ جب یہ بات جاری ہو چکی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے حد نہیں ماری. بہرحال آگے چل کر اس نے لکھا ہے کہ اس گتھی کو سلجھانے کا یہی ایک حل ہے کہ یہی کہا جائے کہ یہ جو یعنی حد احتساب کا مسئلہ ہے یہ اس وقت ہی نازل ہوا, واقعہ اس کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے. یہ سب تو یہ مسئلے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی شک میں تھے یا نہیں تھے, لیکن کم سے کم اللہ کے نبی کو یہ تو ضرور کرنا تھا کہ حد فضا فوراً جاری کرنی تھی, تو اللہ کے نبی نے کیوں ایک مہینے تک انتظار کیا؟ بی بی عائشہ کو خود بھی عذاب میں مبتلا رکھا اپنے آپ کو, اور بی بی عائشہ کو بھی مبتلا رکھا عذاب میں, ابو بکر صدیق کو اور ان کی بی بی عائشہ کی والدہ کو, پورے خاندان کو عذاب میں مبتلا رکھا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر حد فضا پہلے موجود تھی تو اللہ کے نبی نے تاخیر کیوں کی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی, یہ بھی اس بات کا پہل ہوا کہ ظاہر اور صحیح بات یہی ہے, آخر میں جا کے لکھا اس نے کہ ظاہر بات یہی ہے, حالانکہ یعنی جو اس کے اشکالات اٹھائے ہیں انہیں اشکالات کا پھر اس نے جواب بھی دیا ہے, شیعہ ہونے کے باوجود بھی, شیعہ کے ہونے کے باوجود بھی. تو بہرحال اس نے جو موقع جا کے اختیار کے آگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ کی بولا روایت غلط ہے, اور ہمارے عقیدتیہ کے بارے میں اس نے کہا اس کی بھی بولا کوئی صحیح روایت نہیں ہے ہمارے ہاں, اور ہمارے ائمہ نے اور روایت کو صحیح نہیں کہا, اور جو اہل سنت کہتے ہیں بھی ویسا کے بارے میں تو کہتا وہ بھی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں واقع ایک فقہ متعدد ہوئے تھے, یعنی کچھ یعنی ایک سے زیادہ واقعات رونما ہوئے تھے, تو ان تمام واقعات کا یعنی احاطہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات اتری, پھر حد قذف کا حکم بھی نازل ہوا. تو چونکہ واقعات ایک سے زیادہ ہو چکے تھے تو چونکہ ان واقعات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی یعنی اس کا حکم نہیں موجود تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم یعنی اس کا جو نظریہ ہے اور مزدور ہے اس کا بھی یہ نظریہ اپنا پرہیز کا بھی یہ نظریہ ہے. حالانکہ یہ قرآن و سنت سے, کیونکہ ہماری احادیث قرآن کی تفسیر ہیں, اور خاص طور پر جو ہماری صحیح بخاری ہے جس پر امت کا اجماع ہے, خالی یہاں بخاری کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں بات امت کے اجماع کی بھی ہے, یہاں بات امت کے اجماع کی بھی ہے کہ امت کا اجماع اگر کسی بات پر ہو جائے تو ہم پوری امت کو دوہرت نہیں کہہ سکتے نا, پوری امت کو ہم گواہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یعنی تو بہرحال یہ واقعہ اسی حد تک ہے, اور بھارت اس نے جو یعنی اٹھائے ہیں یہ کہ اعتراضات, یہ پروفیسر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے پورے کے پورے شکوک و شبہات, اور ان کے شکوک و شبہات فقط اسی وجہ سے ہیں کہ احادیث کو نہ ماننے کی وجہ سے, لہذا جو آدمی احادیث کا انکار کرتا ہے احادیث کے انکار کرنے کی وجہ سے اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہماری جو احادیث ہیں جن احادیث نے اس واقعے کی تفسیر کی ہے واقعہ ایسے تھی اس کے اندر کوئی الجھاؤ نہیں. باقی رہا بی بی عائشہ صدیقہ کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے, باقی بی بی کے دل میں دکھ تھا اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں رکھا, اور اللہ کے نبی بھی اپنی جگہ پر, اللہ کے نبی کا دل بالکل صاف تھا, لیکن اللہ کے نبی پریشان ہونے کی وجہ سے بی بی عائشہ کو اتنا ٹائم نہیں دے رہے تھے, پریشان ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی اتنا نہیں بیٹھتے تھے, نہیں اٹھتے تھے, اور وہ معاملہ بی بی کے ساتھ اتنا نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ آپ پریشان تھے. پر آپ کا مقام جو ہے ایک عام آدمی کا تو نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں وحی کا مسئلہ ہے, اور یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ اتنے دن تک بولا عام آدمی کا واقعہ نہیں ہے یہ, بولا کسی عام آدمی کا اگر واقعہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وحی تاخیر کر دے, مہینہ کر دے, چھ مہینے کر دے, لیکن جہاں نبوت کا سوال ہے, اور نبوت ایک بہت بڑا یعنی ایک مقام ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات ہے, وحی نازل ہو رہی ہے, احکامات نازل ہو رہی ہے, اگر نبی کے گھر کو ہی جو محبت وحی ہے یہ بات لکھتا ہے کہ جو شیعہ جانے لکھتا ہے اس تفسیر کے اندر, کہتا ہے اللہ کے نبی کا جو گھر ہے محبت واحد ہے, یعنی جو واحد کے نازل ہونے کی جگہ ہے, اگر اسی کے اندر ہی دراڑے اور خرابی پیدا ہو چکی ہے, نعوذ باللہ اسی کے اندر ہی فساد پیدا ہو چکا ہے, تو مسلمان اس واحد پر کیا اعتبار کریں گے؟ اس لیے اگر حد فساد کے احکامات پہلے نازل ہو چکے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی تاخیر بھی نہ کرتے, کیونکہ اس پر نبوت کے اوپر یہ حذف آ رہا ہے, نبوت کے اوپر یہ حرف آ رہا ہے, اور اللہ کے نبی مجبور اس لیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کوئی حکم پہلے سے پیش نہیں تھا, اس وجہ سے آپ نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالی وعدہ اللہ شریک نے قرآن مجید کے اندر اس بارے میں جو آیات آئی ہیں ان آیات کا یہ آخر میں ترجمہ پیش خدمت ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, بے شک وہ لوگ جو یہ لے آئے واقعہ تہمت کا یا گھڑا جنہوں نے یا بنایا جنہوں نے, عصبۃ منکم, اے مسلمانوں یہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے, یہ کوئی یہودی نہیں کوئی نصرانی نہیں بلکہ یہ تو مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم, اسے تم اپنے لیے شر نہیں سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. خیر ہونے کی ایک وجہ تو یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی براءت نازل کر دی تو اس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور درجہ اور بڑھ گیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بی بی کی برات قرآن میں نازل کر دی تو یہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا, تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے بی بی عائشہ صدیقہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست آسمان سے بی بی عائشہ کے صدیقہ کی برات نازل کر کے قرآن میں اسے رکھ دیا, قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو اگر واقعہ نہ ہوتا تو واقعہ اس کے بارے میں احکامات کا نازل ہونا وہ اس کی بھی ضرورت تھی, تو اس لیے اس قسم کا جو واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی کو تم کسی شکل میں برا نہیں سمجھو. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جتنے دن تم کو تکلیف ہوئی اس بارے میں, اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی, بی بی عائشہ کو تکلیف ہوئی, ابو بکر صدیق کو تکلیف ہوئی, اور بی بی عائشہ کی والدہ کو تکلیف ہوئی, تو جتنے دن تکلیف ہوئی اتنے دنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بہت سارے جہاد بلند کر دیے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, ہر ایک آدمی کا ان میں سے کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کے لیے گناہ کی سزا مقرر ہے. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور وہ آدمی کہ جو اس کا بڑا آدمی ہے کہ جس نے کھڑا ہے اس کو اور جو جس نے یہ پلانٹ بنایا پورے کا پورا, اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. لولا سمعتموه ظن المؤمنون, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عام مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا بھی ایک فرض بنتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی وہ گھر والی ہے. عام اگر ایک عورت ہوتی ہے تو عام عورت کے بارے میں تو آدمی نہیں جانتا اس کا کریکٹر کیسا ہے, وہ عورت کیسی ہے. عام عورت کے بارے میں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کی طہارت یا اس کی پاکیزگی یعنی واقعہ تہمت لگنے کے بعد اگر بیان کرنا شروع کر دے تو ناممکن ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر کے بارے میں نہیں جانتا, کسی کے گھر میں نہیں جانتا یہ عورت کیسی ہے کیسی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ نبی کے بارے میں بات تھی, یہ بھی اسباب کی دلیل ہے کہ یہ عام عورت کا واقعہ نہیں ہے. اگر یہ عام کسی عورت کا واقعہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا شدت سے نہ کہتا کہ تم پہلے سے کہہ دیتے سبحانک ھذا بہتان عظیم. ہم کیسے کہہ دیں گے بھائی کسی عورت کے بارے میں, ہمیں کیا معلوم ہے عام عورت کے بارے میں. عام عورت کے بارے میں اس کا کریکٹر کیسا ہے کیسا نہیں اس کا خامن جان سکتا ہے, ساس سسر جان سکتے ہیں, گھر والے جان سکتے ہیں, لیکن باہر کا آدمی کیسے جانے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیوں نہیں تھی یہ بات کہ جب تم نے سنا تھا اس کو تو گمان کرتے مؤمن اور مؤمنات مؤمن مرد اور مؤمنات عورتیں بے انفسہم خیرن, اپنے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے یہ تمہارے اپنا گھر کا مسئلہ, نبی کے گھر کا تو تمہارے گھر کا مسئلہ, وہ تمہاری مائیں ہیں. جب تمہاری ماں ہے تو گویا کہ یہ تمہیں جو لگی ہے تم اپنی ماؤں کے بارے میں بھی نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا هذا افق مبین, کیوں نہیں کہا تم نے کہ یہ افق مبین ہے, یہ تہمت ہے واضح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں سنتے ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا, لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء, کہ ہونے لے آئے یہ لوگ چار گواہ اس پر. فاذ لم یاتوا بالشہداء, بس اگر نہیں لے آئے یہ لوگ چار گواہ, فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, بس یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں, تو البتہ پہنچتا تم کو اس بارے میں جس میں تم مشغول ہوئے عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. اس تلقاؤ نہ ہو بے ہم سے نہ کم، جب اس بات کو تم لے رہے تھے لوگوں سے تلقا یا غلط مطلب کسی اور سے کوئی بات لینا، کسی اور سے بات لے کر آگے اس کو پھیلانا، کہ کیوں نہیں یہ بات تھی کہ یہ سب تم زبانوں سے لے رہے تھے یہ بات دوسروں سے، جب لوگ کہہ رہے تھے تم اپنے منہ سے وہ بات جو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ حینا، اور اس بات کو تم بہت آسان سمجھ رہے تھے، اور یہ نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑی بات ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ تم اس کو آسان سمجھ رہے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا کسی اہم عورت کا واقعہ ہے، یہ جو اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عام سا واقعہ نہیں ہے یہ، اگر کسی عام عورت کا ہوتا تو قرآن اس کو اتنی اہمیت نہ دیتا، ہاں نہ کسی لونڈی کا ہے نہ کسی عام عورت کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، تم نے اس کو بہت آسان سمجھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، پھر قرآن نے وہی بات کہی، حالانکہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر چکا ہے، اور کیوں نہیں تھی یہ بات جب سنا تم نے اس کو تو کہہ دیتے نہیں لائق ہمارے لیے ان نتکلم بہذا، کہ اس قسم کی بات منہ سے نکالنا ہی ہمارے لیے جائز نہیں، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں کوئی شخص زبان سے نکالنا گوارا نہیں کرتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بیویاں جو ہیں بیویاں تمہاری مائیں ہوئیں اور ہم نے ان کو تمہاری مائیں قرار دیا ہے، تو یہ اس قسم کی جو بات ہوئی تو یوں سمجھو کہ تمہاری ماؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور تم ماؤں کی باتوں کو جو آگے پھیلا رہے ہو، تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ یہ کہہ دیتا کہ آگاہ بہتان ہونا عظیم سبحان کا، کیوں نہیں تھی یہ بات کہ جب سنی تھی تم نے یہ بات تو کہہ دیتے کہ نہیں لے تھی ہمارے لیے بات کہ ہم اس میں کلام کریں، سبحانکا پاک ہے تو یا اللہ آدھا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں آئندہ اس قسم کے واقعے کو کبھی نہیں دہرانا، اس قسم کی بات کبھی نہیں کرنا، اب اگر ہمیشہ کے لیے ان کون تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے،
باقی بات ان شاء اللہ دل کی رہی تو اس کا مسلسل جواب آئے گا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون.